بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصلاۃ کے متعلق بعض فتاوی بیان کر رہے تھے. فتاوی ارکان الاسلام للشیخ الامام العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ. اور آج کی نشست میں جو یہ فتاوی پر بات کرنی ہے، نمبر ایک، ما حکم صلاۃ من یصلی خارج المسجد کمن یصلی فی الطرقات منتصف المسجد. اس نماز کا کیا حکم ہے جو بعض لوگ مسجد سے باہر پڑھتے ہیں؟ فی الطرقات متصل بالمسجد، جو مسجد سے جڑی ہوئی جگہ، کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اذا کان المسجد لا يسع المصلین، اگر مسجد چھوٹی ہو اور نمازوں کے لیے کافی نہ ہو اور لوگوں نے باہر راستوں میں نماز پڑھ لی ہے یا جو مسجد کے قریب جگہ وہاں پہ نماز پڑھ لی ہے، المتصلہ، بشرط یہ کہ متصل ہوں صفوف جو ہیں، فلا باس، اس کا کوئی حرج نہیں، ما دام، یہ بھی شرط ہے، یتمکنون من متابعۃ الامام لان هذا ضرورہ. شرط یہ ہے، ایک شرط یہ ہے کہ صفے متصل ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ امام کی متابعت کر سکے سنتے ہوئے. اور وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ضرورت ہے، جب چیز ضرورت ہوتی ہے تو پھر محظور جو ختم ہو جاتا ہے. اگلا سوال، اگر مأموم جو ہے وہ امام کو رکوع کی حالت میں پالے تو پھر ایک تکبیر پڑھے گا یا دو تکبیریں پڑھے گا؟ جیسا فرماتے ہیں، جب مقتدی نماز کے لیے جائے اور دیر سے پہنچے مسجد میں اور امام رکوع کی حالت میں، تو فوراً رکوع کر لے، تکبیر پڑھ کے، تکبیر تحریمہ ضروری ہے، تکبیر تحریمہ یاد رکھیں، قیام کی حالت میں ضروری ہے. بعض وہ غلطی کرتے ہیں، جھکتے والا اوپر کہتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں، میں نے دیکھا اکثر وہ غلطی کرتے ہیں. آپ کمر سیدھی ہو، بالکل کھڑے ہو، قیام کی حالت میں آپ کہیں اللہ اکبر، پھر رکوع میں جائیں. جیسا فرماتے ہیں، یہ پہلی تکبیر ہے، یہ رکن ہے، یہ ضروری ہے. دوسری تکبیر جو ہے تکبیر للرکوع، رکوع کے لیے جو دوسری تکبیر ہے، سنت حین سنن ولیس بواجب، یہاں پر واجب نہیں، سنت ہو جائے گی، اور آپ ایک تکبیر پڑھ کے بھی رکوع میں شامل ہو سکتے، کوئی حرج نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، تفصیل اب آ رہی ہے. اگر رکوع کے لیے بھی تکبیر پڑھ لے تو افضل ہے، اور اگر صرف ایک تکبیر تحریمہ کر کے رکوع میں چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اس کی چند صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ وہ رکوع میں شامل ہو گیا اس سے پہلے کہ امام اپنا سر اٹھا، اپنی کمر سیدھی کرے، تو اس طریقے سے اس نے اس رکعت کو پا لیا، اور سورہ فاتحہ اس وقت اس سے ساقط ہو جاتی ہے. دوسری صورت کہ اسے یقین ہو کہ امام نے پہلے سے سر اٹھایا اس سے پہلے کہ وہ رکوع میں جائے، امام نے پہلے سے سر اٹھا لیا، تو اس طریقے سے اس کی رکعت نہیں ہوئی اور اس رکعت کی وہ قضا کرے گا. تیسری صورت ہے کہ اسے شک پڑ جائے کہ جب میں جھکا ہوں پہلے امام نے سر اٹھایا یا بعد میں، تو اس حالت پر یبنی علی غالب ظنہ، اسے جو زیادہ گمان ہے اسی کے مطابق عمل کرے. اگر اس کے گمان میں یہ تھا کہ اسے رکعت کو پا لیا ہے اور امام نے سر نہیں اٹھایا تو اسے رکعت کو پا لیا ہے، اور اگر اسے یہ گمان تھا کہ اس نے رکعت کو نہیں پایا، امام نے پہلے سر اٹھا لیا تب اسے رکعت کو نہیں پایا، لیکن جب اسے اس طرح سے گمان آیا ہے تو دو سجدے ضرور کرے گا سہو کے آخر میں. چوتھی صورت ہے کہ اسے شک گزرا ہے اور اسے پتہ نہیں چلا، کہ اس نے, یعنی ظن بھی نہیں گمان بھی نہیں, اب شک کی بات ہے کہ اس نے جب رکوع میں شامل ہوا امام نے سر اٹھایا یا نہیں اٹھایا اور کوئی ترجیح نہیں ہے اس کے پاس, تو اس صورت میں یقین پر عمل کرے, کیونکہ شک کا زوال یقین, یقین کا زوال شک سے نہیں ہوتا. تو یقین کیا تھا کہ اس نے رکعت کو نہیں پایا, تو اس طریقے سے اس نے رکعت کو نہیں پایا اور ایک رکعت وہ دوبارہ دہرائے گا. اور شیخ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں ایک غلطی کرتے ہیں, جب امام کو رکوع کی حالت میں دیکھتے ہیں تو کوئی بعض لوگ کھانسنا شروع کر دیتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, بعض لوگ اس طریقے سے کوئی آواز نکالتے تاکہ امام جو اپنا رکوع ذرا لمبا کرے اور وہ رکوع میں شامل ہو جائیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں بات درست نہیں ہے, وہ یہ خلاف سنت عمل ہے. اور نمازوں پر بھی تشویش کی بات ہے کہ ان کی جو خشوع خضوع ہے وہ جاتا رہتا ہے, تو مقتدی کو چاہیے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اگر وہ دیر سے جاتا ہے تو اسے چاہیے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. اگلا سوال ہے, ما حکم وضع الید اليمنى الید اليسرى على الصدر او فوق القلب, دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنے اس طریقے سے, اس کا کیا حکم ہے؟ اور ناف کے نیچے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اور کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھ کر, دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا نماز میں یہ سنت ہے نماز کی. اس کی دلیل میں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون یضع الرجل یده الیمنى علی ذراعه الیسرى فی الصلاۃ, تو لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ نمازی جو ہے وہ اپنا دائیں ہاتھ بائیں پر رکھ کے نماز پڑھے نماز کے اندر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. میرا ایک سوال ہے یہاں پہ, یہ صیغہ کون سا ہے؟ یؤمرون حکم دیا جاتا ہے, کون سا صیغہ ہے؟ صیغۃ الامر. صیغۃ الامر کس لیے ہوتی ہے؟ وجوب کے لیے. تو یہاں پر تو شیخ صاحب فرمائے سنت ہے, یعنی دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا نماز میں حکم کیا ہے؟ سنت ہے, یہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے. لیکن جو دلیل بیان کیا شیخ صاحب نے اس میں لفظ یہ ہے کہ کان الناس یؤمرون, لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے, ان یضع الرجل یده الیمنى علی ذراعه الیسرى فی الصلاۃ, کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں پر رکھے حکم دیا جاتا ہے. اور حکم دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے فرض واجب ہے. تو شیخ صاحب نے سنت کیوں کہا؟ کوئی قرینہ ہوگا, ہوگا یا ہے؟ ہے. کون سا ہے؟ بارک اللہ فیک. یہ قاعدہ ہے, الامر للوجوب الا بوجود قرینہ, امر ہمیشہ وجوب کے لیے ہوتا ہے الا کہ کوئی قرینہ آ جائے, کوئی دوسری وجہ آ جائے جس وجہ سے یہ امر جو ہے وجوب سے ہٹ کر مستحب اور سنت بن جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, اس کا بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا نیچے کیا, بایاں نیچے رکھا اور دائیں اوپر رکھا, اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم نہیں دیا, نہ تو اس رکعت کو لوٹانے کا, نہ نماز کو لوٹانے کو, نہ سجدہ سہو کا, کوئی حکم نہیں دیا. اسے کیا ثابت ہوا؟ اگر رکن ہوتا تو نماز نہیں, کم سے کم وہ رکعت تو دہرائی جاتی کہ نہیں. یہ قاعدہ ہے, اگر کسی نماز کے حصے سے ایک رکن چھوٹ جائے تو رکعت پوری دہرائی جاتی ہے. کسی نے ایک سجدہ بھول گیا, پہلی رکعت کا سجدہ بھول گیا, اب سلام پھیرنے کے بعد کیا کرے گا؟ صرف سجدہ کرے گا یا پوری رکعت پڑھے گا؟ پوری رکعت پڑھے گا. یہ رکن اگر چھوٹے پھر دو سجدے کرے گا. اور اگر واجب ہوتا دو سجدے کرتا کہ نہیں سہو کے, تو نہ رکعت دہرانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی دو سجدوں کا حکم دیا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ سنت ہے اور واجب نہیں, یہ قرینہ ہے. پھر دوسرا سوال کہ رکھنا کہاں چاہیے, سینے پر یا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے؟ جیسا فرماتے ہیں الاقرب الاقوال الى الصحة, سب سے زیادہ قول جو صحت کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ کو, دونوں ہاتھوں کو باندھنا. اس کے دلیل میں سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے اپنے سینے پر. اسے ابن خزیمہ اور بیہقی نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. کچھ ایسا فرماتے ہیں بعض علماء نے یہ کہا کہ حدیث ضعیف ہے، فرماتے ہیں والحدیث ان کان فی شیء من الضعف لیکن اقرب من غیره الى الصحه. سبحان اللہ، کہ اس کے متعلق جتنی بھی روایت موجود ہیں سب روایت پہ کلام ہے کہ ہاتھ کہاں پہ رکھنا، سینے پہ رکھنا ہے، ناف کے نیچے رکھنے، کہاں پہ رکھنا ہے. لیکن ان سب کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ روایت جس میں سینے کا ذکر ہے سب سے زیادہ صحت کے قریب ہے، اور بعض علماء نے طرق کو جمع کر کے اس کے حسن درجے تک پہنچا ہے صدر روایت کو، یہ صحیح ہے. اور جو ناف کے نیچے والی روایت سارے کے سارے ضعیف ہیں. اچھا سب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اگر ان حدیث کو الگ الگ سے دیکھا جائے سارے کے سارے ضعیف ہیں، چاہے سینے پر رکھنے والی ہوں یا چاہے ناف کے نیچے رکھنے والی ہوں. لیکن جب ان کو جمع کیا جاتا ہے جو سینے کے اوپر رکھنے والی روایات ہیں وہ حسن لغیر کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حسن لغیر ہی صحیح روایت سمجھی جاتی ہے. لیکن جو ناف کے نیچے روایات ہیں ان کو جمع کیا جائے تو حسن لغیر کے درجے تک نہیں پہنچتی، وہ ضعیف ہی رہتی ہے. تو عمل کس پہ کیا جائے گا، جو صحیح ہے جو ضعیف ہے؟ جو صحیح ہے. جی نہ اس میں نہیں ہے، صدر والی لفظ میں نہیں ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جو بعض لوگ دل اس طرح دل پہ رکھتے ہیں اس طریقے سے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور جو ناف کے نیچے والی روایت ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں ایک اثر ہے سیدنا علی کی طرف سے لیکن وہ ضعیف ہے، اور سیدنا وائل بن حجر کی حدیث جو ہے وہ اس سے زیادہ قوی ہے. اور آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا فرق فی هذا الحکم بین المرء والرجل، مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد اور عورت ایک جیسی نماز پڑھیں گی. لأن الأصل اتفاق النساء والرجال في الأحكام، کیونکہ بنیادی بات یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ شریعت کے احکام میں برابر ہیں، دونوں متفق ہیں، الا کہ کوئی دلیل آ جائے کہ ان دونوں میں فرق ہے. اس جیسا فرماتے ہیں مجھے کسی ایسی دلیل کا علم نہیں ہے جو دونوں میں فرق بیان کرے، دونوں کی نمازوں میں، مرد اور عورت کی نماز میں. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ ام الدرداء رضی اللہ عنہا مردوں کی طرح نماز پڑھتی، ثابت ہے ان سے، ان کا طریقہ نماز ایسا جیسے مرد پڑھتے ہیں، اور کسی صحابی نے نکیر نہیں کی کہ آپ کا طریقہ غلط ہے، آپ کو غلط دوسرے طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. چھوڑ کے بھی جائز نہیں ہے. ضعیف روایت ہے اور کیا ہے. اگلا سوال ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، سائل پوچھتے ہیں هل التأمین سنہ، آمین کہنا نماز میں کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نعم التأمین سنہ مؤکدہ ہے، اور خاص طور پہ جب امام آمین کہے. اور اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم میں سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، تو جس کی آمین موافقت کرے امام کے ساتھ فرشتوں کی تأمین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور امام اور ماموم کی تأمین ایک ہی وقت ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام وللضالین فقولوا آمین، جب امام کہے وللضالین تو تم سب مل کے کہو آمین. اور روایت بھی متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. اگلا سوال ہے، تھوڑا سا لمبا ہے لیکن بھائی کا سوال تھا تو اس کے جواب اس میں موجود ہے. ما حکم قراءة الفاتحة في الصلاة، سورة فاتحہ کا حکم کیا ہے نماز میں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الجواب اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على اقوال متعددة. علماء کا اختلاف ہے سورة فاتحہ کے متعلق. پہلا قول ہے کہ الفاتحہ لا تجب على المأموم، مأموم پر واجب نہیں، امام پر واجب نہیں، مأموم پر واجب نہیں، اور منفرد پر بھی واجب نہیں، نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں. اور واجب یہ ہے کہ قرآن مجید میں سے کوئی بھی آیت پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فقرأوا ما تيسر من القرآن، جو تمہیں آسان لگے قرآن مجید سے وہ پڑھ لو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا جس نے نماز میں غلطی کی. حدیث الموسی صلاته مشہور حدیث میں اقرا ما تیسر معک من القرآن, تم پڑھو قرآن مجید سے جو تمہیں آسان لگے. دوسرا قول ان قراءة الفاتح رکن فی حق الامام والمأموم والمنفرد فی الصلاة السرية والجهرية. پہلے قول کا بالکل عکس ہے, اپوزٹ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے امام کے لیے, مأمون کے لیے, منفرد کے لیے, سری نماز میں اور جہری نماز میں. وعلى المسبوق وعلى الداخل في جماعة من اول الصلاة, مسبوق پر بھی یعنی جو نماز سے دیر سے آتا ہے اس پر بھی فرض ہے, بشرط یہ کہ وہ نماز کو شروع سے ہی پالے. مسبوق جو ہے یعنی ایک شخص دیر سے آئے ہیں لیکن اس کی جو ہے صرف یعنی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی اور سورۃ فاتحہ کا کچھ حصہ چھوٹ گیا, پھر آ کے وہ شامل ہو جاتا ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے پھر رکوع میں جاتا ہے. قول الثالث تیسرا قول قراۃ الفاتحہ رکن ہے امام کے لیے منفرد کے لیے, لیکن مأموم پر واجب نہیں ہے مطلقاً, نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں. یعنی اگر امام قرات کرتا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے سنتا رہے. اگر سری نماز ہے اس میں بھی ظہر عصر کی نماز یا جہری نماز جیسے فجر مغرب اور عشاء کی نماز ہے اس میں بھی وہ خاموشی سے سنتا رہے, کیونکہ امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے مقتدی کے لیے. قول الرابع چوتھا قول قراۃ الفاتحہ جو رکن ہے امام کے لیے منفرد کے لیے سری اور جہری نماز میں, اور رکن ہے مأموم کے لیے مقتدی کے لیے سری نماز میں جہری میں نہیں. یعنی جو ظہر اور عصر کی نماز ہے اس میں تو مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا کیونکہ امام خاموش ہے, لیکن جہری نماز میں کیونکہ امام قرت کرتا ہے تو مقتدی کو چاہے خاموشی سے سنے. چوتھا قول یہ ہے. والراجح عندي شیخ صاحب فرماتے راجح قول میرے نزدیک یہ ہے ان قراءة الفاتحہ کہ سورہ فاتحہ جو ہے رکن فی حق الامام والمأموم والمنفرد فی الصلاة السرية والجهرية, کہ سورہ فاتحہ جو ہے رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, امام کے لیے, مقتدی کے لیے, منفرد کے لیے جو اکیلے نماز پڑھے, سری نماز میں اور جہری نماز میں. الا المسبوق سوائے مسبوق سے جو نماز میں دیر سے پہنچتا ہے, نماز با جماعت میں مسجد میں دیر سے پہنچتا ہے. الا المسبوق اذا ادرك الامام راكعا, الا یہ کہ اگر مسبوق جو نماز دیر سے پہنچتا ہے اور امام رکوع کی حالت میں ہوتا ہے فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال, کہ سورہ فاتحہ اس صورت میں اس حال میں ساقط ہو جاتی ہے. ويدل لذلك اور اس کی دلیل یعنی جو باتیں یعنی یہ شیخ صاحب کا قول جو ہے کہ سورہ فاتحہ جو رکن ہے امام کے لیے, مقتدی کے لیے, منفرد کے لیے, اس کی دلیل یعنی سری جہری نماز میں اس کی دلیل عموم قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وسلم کا یہ قول جو عام ہے, یہ فرمان لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا, متفق علیہ روایت سے بخاری مسلم میں. وقوله صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ وسلم کا فرمان من صلى صلاۃ لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج, صحیح مسلم کی روایت, جسے نماز پڑھی اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز جو ہے ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے یعنی فاسد ہے. ناقص نماز تو فاسد ہوتی ہے نا, اور یہ عام ہے یعنی یہ عام الفاظ ہیں, اگر خاص آج عام کے سامنے تو عمل خاص پہ کیا جاتا ہے. یہ سب یہ بیان کرنا ہے, پہلی عام روایت اور دوسری عام روایت. ويدل لذلك ايضا حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه, تیسری روایت عام جو ہے عباده بن الصامت عنه بیان کرتے ہیں ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه الصبح فقال لاصحابه لعلكم تقرؤون خلف امامكم, کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, امام تھے اور صحابہ کرام مقتدی تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد کیا تم اپنے امام کے پیچھے کچھ قرأت کرتے ہو؟ قالوا نعم یا رسول اللہ, تو صحابہ کرام نے فرمایا عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن, نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے, فانه لا صلاۃ لمن يقرأ بها, اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. وهذا نص في الصلاة الجهرية, اور یہ نص ہے کہ جہری نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے, اور یہ روایت جو ہے احمد ابو داود اور ترمذی میں اور حاکم اور دارقطنی میں موجود ہے, بعض لوگوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے صحیح قرار دیا ہے, اور جو راجح قول ہے جیسے کہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں یہ روایت صحیح ہے. واما سقوطها, آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اب مسبوق کے لیے ساقط ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ, اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ سیدان ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کی حالت میں پایا تو جلدی سے گئے, رکوع کیا اور صف میں شامل ہو گئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اسے دریافت کیا تو ایسا عمل کیوں کیا, تو پیار پی تو انہوں نے تو کس نے ایسا عمل کیا, تو سیدنا بکر نے عرض کی کہ میں نے یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد, اللہ تعالیٰ تمہارے حرص میں مزید اضافہ فرمائے, تمہاری چاہت میں نماز سے دل لگی میں مزید اضافہ فرمائے, دوبارہ ایسے نہ کرنا. لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں فلم یامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بإعادة الرکعہ التي اسرع من اجل الا تفوته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم نہیں دیا کہ جس رکعت کو پانے کے لیے وہ انہوں نے جلدی کی ہے اور اس طریقے سے وہ عمل کے جس آپ نے روکا ہے, اس رکعت کو دوبارہ دہرانے کے لیے قضا کرنے کے لیے آپ نے حکم نہیں دیا. ولو كان ذلك واجبا, اور اگر اس کو دوبارہ رکعت پڑھنی تھی اور واجب تھی ان صحابی پر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ان کو حکم دیتے, لیکن جب آپ نے حکم نہیں دیا اس طریقے سے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا تھا جسے نماز میں غلطی کی, تین مرتبہ حکم کیا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھ تم نے نماز نہیں پڑھی, تو سیدنا ابوبکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم نہیں دیا نماز پڑھنے کے, اس لیے کہ ان کی نماز صحیح تھی. اگر نماز غلط ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور حکم دیتے کہ اس رکعت کو پڑھو جس کی وجہ سے تم نے یہ غلطی کی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا من جهه الدليل الاثري اما من جهه الدليل النظري, شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اگر ہم تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں غور و فکر کریں تو جس شخص نے سورہ فاتحہ کو نہیں پایا اور رکوع کو پایا ہے تو اس کی سورہ فاتحہ ہم کیسے اس پر لازم کر دیں جبکہ اس نے قیام کو بھی نہیں پایا. سورہ فاتحہ کی جگہ کون سی ہے؟ قیام ہے. سورہ فاتحہ قیام کے حالت پڑھنی ہوتی ہے, نہ رکوع میں نہ سجدے میں نہ تشہد میں, قیام کی حالت میں. تو جب اس نمازی نے جو دیر سے آیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کی جگہ کو نہیں پایا تو سورہ فاتحہ اس پر کیسے لازم ہو سکتی ہے؟ تو سورہ فاتحہ اس وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے. اس کی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں جس شخص کا بازو کٹ جائے بازو سے آستین کے قریب سے یعنی کندھے کے قریب سے, تو وہ شخص اس بچی ہوئی جگہ کو نہیں دھوئے گا وضو کرتے وقت, کیونکہ اس کی اصل جگہ موجود ہے جہاں پر وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بازو کہاں تک دھوتے ہیں؟ کوہنیوں تک. اب اس کو بازو کا وہ حصہ ہے نہیں جہاں پر دھونا چاہیے, تو اس پر لازم نہیں کہ وہ اس کٹے ہوئے بازو کو یا کندھے پہ یا جہاں تک بازو کٹے وہاں پر دھوئے اس جگہ کو, کیونکہ وہ جگہ شامل ہی نہیں ہے. تو اس کا یہ واجب ساقط ہو گیا کہ نہیں؟ بازو دھونے کا واجب ساقط ہو گیا کہ نہیں؟ کیوں ساقط ہوا؟ کیونکہ اس کی جگہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ کیوں ساقط ہوئی؟ اس کی جگہ نہیں ہے جہاں پر سورہ فاتحہ پڑھے. تو اس لیے اس وجہ سے ایک تو دلیل ہے شرعی, پھر نظر دلیل بھی ہے کہ اس طریقے سے سورہ فاتحہ ساقط ہو جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من أدرك الإمام راكعا لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام. إمام متابعة فرض ہے اس کے لیے. اگر کھڑا ہو جاتا تھوڑی دیر کے لیے اور سورہ فاتحہ پڑھ لیتے پھر رکوع میں جاتا تب بھی ہم کہتے ہیں غلط تم نے کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کی متابعت فرض ہے اس کے اوپر. امام کی متابعت فرض ہے اور سورہ فاتحہ کی جگہ قیام کی جو تھی وہ بھی موجود نہیں ہے. اب اس کے پاس دو راستے ہیں, یا سورہ فاتحہ پڑھ لے اپنا قیام بنا کے جو امام سے کی مخالفت ہوتی ہے, یا رکوع میں چلے سورہ فاتحہ نہ پڑھے. جیسا فرماتے تو رکوع میں چلے سورہ فاتحہ نہ پڑھے, اس طریقے سے سورہ فاتحہ کے رکنیے جو ہے وجوب جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. جیسا فرماتے فہذا القول عنده صحیح, یہی قول میرے نزدیک صحیح ہے واللہ اعلم. اور آگے پھر تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے اور یہ روایت بیان کرتے ہیں من کان له امام فقراءت امام له قراء, جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے, یہ مرسل ہے جیسے کہ ابن کثیر مقدمہ میں بیان کیا ہے, اور اس حدیث کو دلیل بھی نہیں بنایا جا سکتا. کون سا؟ جی ہاں, قیام بھی ساقط ہو گیا. سورہ فاتحہ بھی چھوٹ گئی، قیام بھی چھوٹ گیا، دونوں چھوٹ گئے، اب دونوں موجود نہیں ہیں. اگر یہ روایت نہ ہوتی، اگر یہ روایت نہ ہوتی، سید ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت نہ ہوتی، تو ہم کہتے کہ اس رکعت کو دوبارہ دہراؤ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم نہیں دیا، بعض ذرا غور سے سمجھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو پھر کون ایسا شخص آ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کسی کو حکم دے کہ اٹھ کے نماز پڑھو. اور پھر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں وضاحت کر دوں مزید، میں نے شیخ صاحب کے بعد صرف بیان کی ہے، لیکن اس کو مزید اگر آپ سمجھنا چاہتے تو اس کو تھوڑا سا میں مزید وضاحت کرتا ہوں، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. میں یہ نشان لگا لوں پہلے یہاں پہ کہ اگلا درس پھر یہاں سے شروع کریں گے. مسبوق جو شخص باجماعت نماز پڑھنے کے لیے دیر سے آئے اور امام کو رکوع کی حالت میں پالے، اس کی یہ رکعت گنی جائے گی یا نہیں؟ علماء کے دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس کی رکعت درست نہیں ہے، اسے دوبارہ رکعت قضا کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے دو رکن چھوٹ گئے، قیام اور سورہ فاتحہ، اور رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے دونوں دہرائے جائیں، ایک رکعت دہرائی جائے گی. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر مسبوق رکعت میں شامل ہو جائے، رکوع میں شامل ہو جائے، تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے. اچھا، یہ قول جو ہے دوسرا، آپ یہ اچھی طرح جان لیں کہ صحابہ کرام میں سے پانچ بڑے صحابہ کا قول ہے، چاروں اماموں کا قول ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور صحابہ کرام میں سے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن الزبیر، سیدنا عبداللہ بن عمر. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح سند سے ثابت ہے روایت، ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے ہیں اور دیر سے پہنچتے ہیں، رکوع کی حالت میں امام کو پاتے ہیں، رکوع کر لیتے ہیں، جب امام نے سلام پھیرا تو جو شاگرد تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ انہیں رکعت کو نہیں پایا، سید عبداللہ بن مسعود نے ان کے ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا، اور جب سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں بٹھایا، میں رکوع کی حالت میں تھا، میری رکعت تو نہیں ہوئی. سید عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، آپ نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا، آپ کی رکعت ہو گئی ہے. سید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ عن الصحابۃ اجمعین خلیفہ تھے 10 سال، سن 63 سے 73 ہجری تک، اور خلافت مکہ میں تھی. تاریخ میں پہلی مرتبہ خلافت مکہ میں اس زمانے میں 63 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک 10 سال میں، اور مسجد حرام میں خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں من السنہ، سنت میں سے یہ ہے، اگر کوئی شخص امام کو رکوع کی حالت میں پائے، وہ صف میں شامل ہو جائے رکوع کر کے، اور اس کی یہ رکعت گنی جائے گی، دوبارہ دہرائے گا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ممبر پر کھڑے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور یہ بات فرما رہے ہیں، کسی نے بھی نکیر نہیں کی، کسی صحابی نے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس پہ صحابہ کرام کے اجماع سکوتی ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رکعت ہو جاتی ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے. ہمارے بعض الحدیث ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں رکعت نہیں ہوتی، وہ رکعت دہرا لیتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں یہاں پہ، یہ مسئلہ جھگڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی یا جھگڑنے کے ذریعہ بنانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ اختلاف آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، یہ اختلاف سلف صالحین کے درمیان میں بھی تھا، لیکن جو قوی قول میں سمجھتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب ہم سلفیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کے راز کو اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، تو صحابہ کرام نے ایسے سمجھے اس مسئلے کو، اور میں بھی اس مسئلے کو ایسے سمجھتا ہوں، اور میرے مشائخ شیخ بن باز ہے، بن عثیمین ہے، علامہ البانی ہے، جتنے بھی بڑے مشائخ ہیں جن کے شاگردوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے، وہ بھی اس مسئلے کو ایسے سمجھتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے اور دوبارہ رکعت نہیں پڑھتے. جو لوگ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے، وہ پڑھیں، ہم ان پہ نکیر نہیں کرتے. لیکن یہ کہنا کہ یہ لوگ بدعتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہے، ان کی نماز ناقص ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اگر آپ کا تقوی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس رکعت کو دوبارہ نہ دہرائیں تو نہ دہرائیں، اور آپ کا تقوی آپ کو مجبور کرتا ہے کہ نہیں مجھے اطمینان نہیں ہوتا، میں اس رکعت کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، دو رکن چھوٹ رہے ہیں، تو آپ پڑھ لیں. آپ کی دلیل آپ کی جگہ پر صحیح ہے، اور دونوں کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں سید ابو بکر کی روایت ہے، زاد اکل خیر صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے جب آپ نے منع فرما دیا، اب کس کو ضرورت ہے وہ عمل دوبارہ کرے؟ میری یہ گزارش ہے، صحابہ کرام نے کیوں کیا؟ کیسے ضرورت کی صحابہ کرام نے؟ بعض لوگ ان کو پتہ نہ تھا، کس کو پتہ نہ تھا، کتنے صحابہ کو پتہ نہ تھا؟ سید ابو بکر نے جب نماز پڑھی، کیا ابو بکر صدیق موجود نہیں تھا؟ کیا دیگر صحابہ موجود نہیں تھے؟ کیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جتنے صحابہ سو کا زندہ تھے کسی نے بھی نکیر نہیں کی؟ کسی نے نہیں کہا نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، سیدنا ابو بکر کی روایت موجود ہے. دیر سے اطاف صلیم فرمائے لا تعود، آپ کیسے فرما رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر اس پاک جگہ پہ کہ رکعت ہو جاتی ہے؟ صحابہ کرام اس مسئلے کو ایسے سمجھائے. پھر آئیے ذرا دیکھتے ہیں، لا تعود دوبارہ ایسے نہ کرنا، آپ اصل میں کس چیز سے منع فرمایا ہے؟ ذرا غور کریں، کیا صرف امام کو رکوع کی حالت میں جب اگر پاؤ تو شامل نہ ہونا، اس سے منع کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک، دیر سے آئے دیر سے نہ آیا کریں، نماز ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ کا جو ثواب ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے، تو دیر سے اسے منع کیا، منع فرمایا اللہ تعالیٰ. نمبر دو، تیزی سے چلتے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے منع فرمایا کہ جب نماز کی طرف آؤ تو سکین و وقار کے ساتھ آؤ. نمبر تین، سانس پھولا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اطمینان سے پڑھو، خوشو خوشو کے ساتھ پڑھو، جب سانس پھولا ہوتا ہے تو خوشو خوشو کہاں رہتا ہے؟ نمبر چار، مسجد میں داخل ہوتے رکوع کر لیا اور پھر چلتے گئے، یہ بھی غلطی ہے. نمبر پانچ، رکوع میں شامل ہوتے ہی، یس رکوع میں شامل ہونے کے بعد اس رکعت کو دوبارہ نہیں پڑھا، جیسا کہ یہ غلطی سمجھی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا لا تعد، اور ہم ان پانچ چیزوں کو سامنے رکھے، ٹھیک ہے، تو ان سب سے منع کیا یا ایک ہی سے منع کیا؟ لفظ کیا ہے؟ سب سے منع فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تعد. جو لوگ کہتے ہیں نہیں صرف اس مسئلے سے منع کیا ہے، وہ ناانصافی کرتے ہیں. صرف ایک مسئلے کو آپ لے لیں اور باقی چار چھوڑ دیے، ناانصافی ہے. یعنی رکوع سے منع فرمایا، باقی چیز منع نہیں فرمایا، سب سے منع فرمایا. میری گزارش ہے، اگر کوئی شخص امام کو پالے قیام میں، سورہ فاتحہ ہی پڑھے لیکن اس کا سانس پھولا ہوا ہو، اس حدیث میں شامل ہے کہ نہیں؟ لا تعود کی حدیث میں بھاگتا ہوا آیا ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے، اور اس کا سانس پھولا ہوا ہے، شامل ہے کہ نہیں؟ کیوں خاموش ہو؟ لا تعود میں شامل ہے کہ نہیں؟ کیا اس کو رکعت دوبارہ دہرانی چاہیے؟ کیوں نہیں دہرانی چاہیے؟ لا تعود کو سامنے رکھیں ذرا. آپ سے لوگوں کا منع فرمانا کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رکعت نہیں ہوتی، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ رکعت نہیں ہوئی. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوسری بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کا بلند ترین درجہ عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی شریعت میں غلطی سے خاموش اختیار نہیں کرتے، خاص طور پہ نماز کے معاملے میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، فرماتے ہیں میرے جی کرتا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو میں حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو، اور میں چند لوگوں کے ساتھ جاؤں، اپنے ہاتھ میں مشعل لے کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. نماز نہیں پڑھتے یا باجماعت نماز نہیں پڑھتے؟ باجماعت نماز نہیں پڑھتے. ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. جب شریعت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے، خاص طور پہ عقیدہ یا نماز جیسے جو بڑے ارکان اسلام کے، تو آپ سب کبھی خاموش اختیار نہیں کرتے. یہاں پر صحابی کو فرما رہے ہیں زادک اللہ حرصا ولا تعد، اچھی بات ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے، پیاری بات ہے. ادب سکھا رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو، لیکن صرف ادب کافی ہے، جو غلطی وہ کر چکے ہیں اس کا حل بتانا بھی ضروری ہے. زیادہ اہم کون سی بات ہے؟ دوسری بات زیادہ اہم ہے. آپ سب پہلے فرما چکے ہیں جلدی سے نہ آیا کرو، سکین و وقار کے ساتھ، یہ ساری چیزیں بیان کر چکے ہیں. جو نہیں بیان کیا تھا وہ کیا ہے کہ اگر رکوع میں شامل ہو تمہیں رکعت نہیں ہوتی دوبارہ رکعت دہراؤ، اس چیز کا علم نہ تھا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز موجود نہ تھی اس کا ذکر نہیں کیا، صرف ادب کی باتیں فرمائی اور اس چیز کو جو موجود نہ تھی ویسے رہنے دی، جیسے کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے. صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے کہ نہیں، ورنہ تیزی سے کیوں دوڑ کے آئے، مسجد میں داخل ہوتے کیوں رکوع کر لیا؟ جانتے تھے کہ نہیں رکعت ہو جاتی ہے؟ جانتے تھے. جو چیز وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسے رکھا، اس کو تبدیل کیا. تبدیل کیسے ہوتا؟ اگر فرماتے ایک رکعت آپ ابھی دوبارہ قضا کر کے پڑھ لیں، یہ وہ رکعت ہے جو آپ نے رکوع کی حالت میں امام کو پایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ایک مرتبہ بھی. ایک روایت میں آیا ہے صلی ما ادرکت وقضی ما فاتک، کہتے بس یہی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. جو روایت ابھی میں پڑھ کے سنائی آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. دونوں فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زادك الله حرصا ولا تعد ما ادركت فصلي وما فاتك فقضي. درقطنی کی روایت میں یہ لفظ موجود ہے، صحیح روایت ہے. پہلی روایت میں اور اس روایت میں کوئی فرق ہے؟ ذرا غور کریں. زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد کیا؟ فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار، وہاں پر سکینہ وقار نہیں تھا. ولا تسرعوا، وہاں پر تسرعوا تھا. فما ادرکتم فصلوا وفاتكم فاتموا، آخری الفاظ وہی ہیں کہ نہیں؟ جہاں پر غلطی ہوئی وہاں پر اس کی نشاندہی کر دی، لا تعد، اور جو صحیح تھا ویسے رہنے دیا. تو دو روایت میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی نئے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا. نئے حکم تب ہوتا کہ یہ رکعت آپ دوبارہ پڑھ لیں. اچھا، دوسری بات، کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کس نے کہا ہو کہ سیدنا بکر نے اس روایت کو دوبارہ اس رکعت کو دوبارہ دہرایا ہو، کسی ثابت نہیں. اگر کہیں سے ہمیں روایت مل جاتی کہ سیدنا بکر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ایسے سمجھا ہے، فصلی ما ادرکت وقضی ما فاتک، انہوں نے آپ وسلم کے جانے کے بعد اس ایک رکعت کو دوبارہ دہرایا، تب تو جھگڑے ختم ہیں، مسئلے ختم ہیں، اختلاف ہی ختم ہے. بہرحال تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں یہی گزارش کروں گا، لیکن یہ اختلافی مسئلہ وہ ہے جس میں ہم خاموش اختیار کر سکتے ہیں. قوی دلیل ہیں دونوں کے پاس، اور جس کا تقوی یہ کہتا ہے کہ رکعت ہو گئی ہے وہ رکعت دوبارہ نہ پڑھے، اور جس کا تقوی یہ کہتا ہے کہ رکعت نہیں وہ دوبارہ رکعت پڑھ لے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.